الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، هو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلسلة مجالس کی یہ تیسری مجلس ہے. سرنامہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی آیت ہے، جس میں مومنین کے لیے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی کریم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ سے بہتر ذات، آپ سے افضل ذات، آپ سے محترم ذات تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں پیدا نہیں ہوئی ہے. اگر کسی کو کمال چاہیے، معراج چاہیے، تو وہ نبی کریم کی اتباع کرے اور ان کی پیروی کرے، کیونکہ آپ ہی کی اتباع کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے قربت حاصل کر سکتا ہے. اگر کسی بشر کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اگر کسی بشر کو اللہ سے قربت چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ مجھ سے اگر قریب ہونا ہے، اور اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے حبیب کی اتباع کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے قریب ہونے کا اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو میری اتباع کرو، جس کے نتیجے میں بھی ان سے محبت کرنے لگوں گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. وہ بات جو عموماً جس کو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں اور ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ بات یہ ہے در حقیقت. اگر اس کی تفسیر یہاں پر بیان کی جائے تو صحیح ہے. یعنی جو ابھی تک حبیب تھا، یعنی ہم حبیب تھے، اللہ محبوب تھا، لیکن نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنے کے بعد، نبی کریم کی سیرت پر عمل کرنے کے بعد، ہم جو حبیب تھے محبوب بن جاتے ہیں، اور سبحانہ وتعالی جو محبوب تھا اب وہ خود حبیب بن جاتا ہے. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اللہ محبوب تھا پہلے، اب حبیب بن جاتا ہے. اور ہم جو پہلے حبیب تھے، یعنی محبت یک طرفہ تھی، ہم حبیب تھے، وہ ہمارا محبوب تھا، لیکن وہ حبیب نہیں تھا، وہ ہم کو نہیں چاہتا تھا. وہ حبیب اس وقت بنا جب ہم سیرت نبی پہ چلنے لگے، جب ہم نبی کریم کی پیروی کرنے لگے، تب اللہ نے کہا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کب؟ جب تم سیرت نبی پہ چلو گے. تو لی ما اللہ احوال, ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کبھی کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو, ورنہ عموماً تو ہم حبیب ہوتے ہیں وہ محبوب ہوتا ہے, عموماً ہم حبیب کے حبیب رہ جاتے ہیں وہ محبوب کا محبوب رہ جاتا ہے, لیکن ایسی کیفیت بہت کم پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی محبت کرنے لگے. ہم جتنے انسان ہیں وہ ایک طرفہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں, لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرے؟ کیا کوئی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محبوب کبریا ہوں, میں وہ ہوں جس کو اللہ پسند کرتا ہے, میں وہ ہوں جس سے اللہ محبت کرتا ہے, ہم وہ ہستیاں ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے؟ اگر اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. یعنی بندے کے لیے اس سے بڑا افتخار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے, وہ اللہ کے نظر میں محبوب بن جائے. بس عزیزان گرامی, ہم میں اور انبیاء کرام میں, ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ ہماری محبت اللہ سے سوائے دعوے کے اور کچھ نہیں ہے, کہ ہم صرف اس سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے محبت نہیں کرتا. لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے سیرت نبی پر ہم نے چلنا شروع نہیں کیا ہے. اہل بیت وہ ہیں جو سیرت نبی پہ چل چکے ہیں, جو سیرت نبی کو طے کر چکے ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والی ہستیوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے. تو میں گزشتہ کل کی تقریر میں آج کی تقریر کو جوڑتے ہوئے عرض کروں کہ ہمارے نبی انبیاء کی فہرست میں ہیں, ہمارے نبی مرسلین کی فہرست میں ہیں. فہرست میں ہونے کی وجہ سے وہ تمام فضائل, وہ تمام مناقب, وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام ذمہ داریاں جو دیگر انبیاء پر عائد ہوتی ہیں, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہیں. یعنی نبی کریم انبیاء پر نازل ہونے والی رحمتوں برکتوں میں بھی شامل ہیں, ان کے فضائل میں بھی شریک ہیں, اور اسی طرح اس ذمہ داریوں میں بھی شریک ہیں. وہ اہداف, وہ مقاصد جو انبیاء علیہ السلام لے کے چلے ہیں, ہمارے نبی کا بھی مقصد وہی ہے, ہمارے نبی کا بھی ہدف وہی ہے جو انبیاء کرام کا ہدف ہے. حد مشترک, جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ حد مشترک ہم آہنگی ہے انبیاء کے درمیان میں, کہ کوئی نبی کسی نبی سے مختلف نہیں ہے, یعنی کوئی نبی کا کسی نبی سے اختلاف نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب توحید پرست ہیں, سب حق پرست ہیں, حق وحدت کا نام ہے, اور حق پرستی وحدت پیدا کرتی ہے. جتنے ہزاروں لوگ بھی اگر حق کو ماننے والے ہوں گے آپس میں اختلاف نہیں ہوگا. حق پر اگر ہزاروں آدمی جمع ہو جائیں تو ان کے درمیان میں اختلاف, یعنی اختلاف حق پرستوں میں نہیں ہوتا, اختلاف باطل پرستوں میں ہوتا ہے, اختلاف ہوا و ہوس کے ماننے والوں میں پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ہوا و ہوس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ہوا و ہوس ایک نہیں ہوتی, خواہشیں ایک نہیں ہوتی, ہوا و ہوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, باطل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ باطل پر اگر ہزاروں لوگ جمع بھی ہو جائیں تو وہ منتشر ہوتے ہیں, اور حق پر اگر لوگ الگ الگ بھی ہوں تب بھی وہ وحدت کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. یہی فرق ہے حق پرستوں اور باطل پرستوں میں. کہ انبیاء علیہ السلام, کل میں نے امام خمینی کی مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی ایک شہر میں دو عالم ہوں تو اختلاف ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ ہوا پرست ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ایک شہر میں 40 انبیاء ہوں تو اختلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اور یہ اگر 40 ہوں یا 1,24,000 ہوں, متفرق ہوں, الگ الگ وقت میں پیدا ہوئے ہوں, الگ الگ زمانے میں پیدا ہوئے ہوں, الگ الگ مقامات پر آئے ہوں, مبعوث ہوئے ہوں, لیکن ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوگا.
کیوں؟ سب کے سب توحید کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں. لیکن اگر تمام مشرکین ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک وقت میں جمع ہو جائیں، تب بھی ان کے درمیان میں ٹکراؤ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قلو تحسبہم جمیعا و قلوبہم شتا، وہ دیکھنے میں تو ایک نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل بٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نظریات بٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل پرست ہیں. باطل پرست جمع بھی ہو جائیں تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، حق پرست بکھرے بھی ہوئے ہوں تو متحد ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. تو تمام انبیاء کا حد اشتراک یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان میں ہم آہنگی ہوتی ہے، انبیاء منتخب ہوتے ہیں. اور کل جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھوں، ایک صفت جو مشترک ہے وہ ہے عصمت، وہ ہے گناہوں سے بچنا. یہ سارے انبیاء کے درمیان میں حد اشتراک ہے. سارے نبی، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے یونس علیہ السلام ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام ہو، تمام کے تمام انبیاء میں عصمت پائی جاتی ہے. تمام کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ مکروہ انجام دیتے ہیں، مکروہ انجام دینے کے نتیجے میں گناہ صغیرہ کرتے ہیں، گناہ صغیرہ کرنے کے نتیجے میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں. یعنی آگے بڑھتے جاتے ہیں. آگے بڑھنے کا امکان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے مکروہ شروع ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جہاں مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کی نوبت نہیں آتی تو گناہ کبیرہ تو دور ہوتا ہے. اور پھر عصمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، عصمت یعنی وہ روکنے والی چیز گناہوں سے، وہ جوہر جو گناہوں سے روکتا ہے. تو وہ جوہر ہر نبی کے پاس اللہ نے دیا ہے، وہ ہے باطنی نگاہ، کہ جہاں وہ گناہ کو مجسم شکل میں دیکھتے ہیں تو گناہ سے خود بخود، ایسا نہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں گناہ نہ کرنے پر، اختیار رکھنے کے باوجود بھی وہ جوہر ان کے پاس ہوتا ہے، وہ دیدگاہ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ باطنی نگاہ ان کی ہوتی ہے جو گناہوں کو مجسم شکل میں دیکھ لیتی ہے، تب وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں. یہ ہے حد اشتراک عصمت میں. اور بھی کئی حد اشتراک ہیں، جیسے دعوت الی التوحید. سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، سارے انبیاء نے کہا ہے لا الہ الا اللہ تفلحو، سب نے یہی پیغام دیا کہ خدا واحد کی پرستش کرو. سارے انبیاء کا یہی کہنا تھا کہ وعبد اللہ واجتنب الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. یہ سارے انبیاء کا پیشہ رہا ہے. تقوی کی دعوت یہ سارے انبیاء کا پیشہ رہا ہے. سارے انبیاء نے یہی کہا ہے تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ توشہ جمع کرو، کہ بہترین توشہ تقوی ہے. اور جناب نوح کے زمانے ارشاد ہوا کہ تمہارے بھائی، ان کے بھائی نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تقوی اختیار کرو. تو یہ جناب نوح علیہ السلام نے تنہا نہیں کہا ہے کہ اے امت والو تقوی اختیار کرو، بلکہ سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو یہی پیغام دیا کہ تقوی الہی کو اختیار کرو، اللہ کی پرواہ کرو اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرو اور اس سے ڈرتے رہو. تمام کے تمام انبیاء میں یہ چیز حد اشتراک رکھتی ہے کہ سارے کے سارے انبیاء خود بین نہیں تھے، خدا بین تھے. یعنی وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ رضا الہی دیکھتے تھے. قرآن مجید نے انبیاء کی تعریف بیان کی ہے، کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو خود بین ہوں، خود غرض ہوں، اپنے اغراض شخصیہ کو نظر میں رکھتے ہوں، اپنی ذات کو نظر میں رکھتے ہوں اور اپنے آپ کو بڑھاوا دیتے ہوں، شہرت کے طلبگار ہوں اور عام لوگوں کے درمیان میں عزت کے طلبگار ہوں، بلکہ سب کے سب اس بات پہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وللہ العزت جمیعا، کہ ساری کی ساری عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اور انہی کی زبان میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء وہ تھے جبکہ جب تبلیغ کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی قوم و ملت سے یہ نہیں کہا کہ کونو عبادن لی، کہ تم لوگ میری عبادت کرو، بلکہ تمام کے تمام انبیاء نے یہی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، ہم قابل پرستش نہیں ہیں. یعنی اپنی طرف دعوت نہیں دیا ہے کسی بھی نبی نے، ہر نبی نے اپنی امت سے یہی کہا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی ذات سے نزدیک کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ بات حد اشتراک رکھتی ہے سارے انبیاء کے نزدیک. اور پھر بت اور خدا میں فرق کیا ہے؟ بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ بت کیا ہوتی ہیں؟ بت وہی ہیں کہ جو لوگوں کو اپنی طرف روک لیں اور اللہ سے رجوع ہونے نہ دے. تو جو چیز اللہ سے روک لے اور اپنے سامنے جھکا دے، اگر پتھر حائل ہو جائے اللہ اور قوم کے درمیان میں، تو وہ پتھر بت بن جاتے ہیں. اگر کوئی شخص درمیان میں رکاوٹ قائم کر دیتا ہے کہ بندوں کو اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتا، اگر اللہ سے قریب ہونے نہ دینے والا اگر شخص ہوتا ہے تو وہ شخص بت ہو جاتا ہے. پتھر روک لے تو پتھر بت بن جائے، جن روک دے تو جن جو ہے وہ بت بن جائے، اور انسان روک دے تو انسان بت بن جائے. یعنی جو اللہ کی طرف جانے سے روک دے اور اپنے قدموں میں لوگوں کو جھکا دے تو وہ بت بن جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف قوموں کو نشاندہی کرے اور یہ کہے میرے سامنے مت جھکو، اللہ ربوبیت کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکو، تو پھر ایسا شخص نشانی بن جاتا ہے، آیت الہی بن جاتا ہے، اللہ کی نشانی بن جاتا ہے. اب آدم اللہ کی نشانی، نوح اللہ کی نشانی، خلیل اللہ کی نشانی، کلیم اللہ کی نشانی، موسیٰ اور عیسیٰ اللہ کی نشانی، یہاں تک کہ محمد گرامی قدر بھی اللہ کی نشانی. یہی نشانی نہیں بلکہ کہا علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہ علی آیت عظما الہی کا نام ہے. صلوات پڑھو محمد. آیت کبریٰ الہی کا نام علی ہے، یعنی علی اس ذات کا نام ہے کہ جو سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف. خود امام حسین کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. جو ذات اشارہ بن جائے معبود کی طرف، یعنی اپنی طرف تیر نہ لگائے کہ تم لوگ میری طرف رجوع کرو، میری طرف، میں معبود ہوں، میں مسجود ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو. اگر جو چیز حائل ہو جائے، معبود بن جائے، مسجود بن جائے، تو وہ بت بن جاتا ہے. عزیزان گرامی، کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ پھر آدم علیہ السلام کو کیوں مسجود ملائکہ کہا جاتا ہے. وہ در حقیقت آدم کو معبود نہیں بنایا گیا ہے، اب آدم علیہ السلام کو مسجود نہیں بنایا گیا ہے، سجدہ خدا کے لیے ہو رہا تھا. آدم قبلہ بنے ہوئے تھے. تو کوئی بھی مسلمان بت پرست نہیں ہے جو کعبۃ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے. کعبہ کے سامنے، کعبے کو سجدہ نہیں کرتا ہے مسلمان، کعبے کی طرف سجدہ کرتا ہے. آدم کی طرف سجدہ کیا گیا تھا، آدم کو سجدہ نہیں کیا گیا تھا. صلوات پڑھے محمد والا. تو انبیاء خودبین نہیں تھے، انبیاء خود غرض نہیں تھے، بلکہ انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو دعوت دینے والے تھے، جہل کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ظلم اور بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، اختلافات کو ختم کرنا. یہ انبیاء کا حد اشتراک ہے، یعنی سارے کے سارے انبیاء یہ چاہتے تھے کہ اختلافات ختم ہو جائے. کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب لیقوم الناس بالقسط، کہ امت ایک امت واحدہ تھی، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، منظرین کو بھیجا، ڈرانے والوں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان دے کے بھیجا تاکہ عوام کے درمیان، قوم کے درمیان عدالت برپا کر سکے اور اختلافات کو رفع کر سکے۔ انبیاء کا کام اختلافات بڑھانا نہیں ہے بلکہ موجود اختلافات اور آنے والے اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ نے تو امت کو امت واحدہ بنا کے خلق کیا ہے، یعنی اصل اختلاف نہیں ہے، اصل اتحاد ہے۔ یعنی فطرت انسانی کے اندر اختلاف کرنا نہیں ہے بلکہ فطرت انسانی کا تقاضا اتحاد ہے، اور اس فطرت کو باقی رکھنے کے لیے انبیاء نازل ہوئے تھے، فطرت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ فطرت کو مستحکم کرنے کے لیے انبیاء آئے تھے۔ انبیاء کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ انبیاء فطرت کے خزانوں کو انسانیت سے روشناس کرانے کے لیے آئے تھے، دفائن عقول کو ابھارنے کے لیے آئے تھے، وہ دفینے جو عقل میں پیوست ہو کر دفن ہو چکے ہیں انہیں انبیاء اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے آئے تھے، اور بشریت کو کمال کی منزل سے ہمکنار کرنے کے لیے انبیاء و مرسلین آئے تھے۔ رفع اختلاف انبیاء کا حد اشتراک، سارے انبیاء کی یہ ذمہ داریاں تھیں۔ بہت سارے حد اشتراکات انبیاء کے درمیان میں پائے جاتے ہیں، عصمت علمی، عصمت عملی، سارے انبیاء کا زیور رہا ہے۔ علم، تعلیم کتاب حکمت ہر نبی کا پیشہ رہا ہے۔ اللہ نے تاریخ نبوت میں کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جو تعلیم سے محروم رہا ہو۔ نعوذ باللہ، جو جاہل رہا ہو، سارے کے سارے انبیاء علم سے، علم کے زیور سے آراستہ کیے گئے تھے۔ ان سب کا پیشہ یہی تھا کہ جہل کو ختم کریں، اس لیے کہ جہل تاریکی ہے، اور انبیاء نور پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ علم حیات ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم جس نبی کو بھیجتے ہیں اسے حیات دے کے بھیجتے ہیں، اور حیات کا وہ منبع دے کے بھیجتے ہیں۔ حیات کا منبع کیا ہے؟ علم ہے۔ علم سے حیات ملتی، العلم حیات، ان کے علم حیات ہے۔ اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس بیداری ہے۔ علم زندہ کرتا ہے اور عمل بیدار کرتا ہے۔ تو انبیاء کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ نبی کریم کی شان میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ نبی کریم کا کام کیا ہے؟ تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم کے ذریعے سے قوموں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ وہ یزکیہم، اور تزکیے کے ذریعے سے نفوس کو بیدار کیا جاتا ہے، ذہنیتوں کو بیدار کیا جاتا ہے، ضمیروں کو زندہ بیدار کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم کی بعثت دعائے خلیل کا نتیجہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ تمام انبیاء کے لیے مشترک ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء علم کی روشنی پھیلانے کے لیے آئے تھے، سارے کے سارے انبیاء جہل اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، سارے کے سارے انبیاء معصوم تھے، عصمت رکھتے تھے، یہ سارے کے سارے انبیاء دعوت حق دینے والے تھے، توحید کی طرف بلانے والے تھے، تقوی کا درس دینے والے تھے۔ یہ حد اشتراک ہیں۔ لیکن سارے کے سارے انبیاء جو تمام چیزوں میں مشترک ہیں، لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ایک نبی کا اگر کسی نے انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سارے انبیاء کا انکار کر دیا۔ کہا کہ ہم، اگر کوئی کہے کذبت ثمود، کذبت لوط المرسلین، کہ قوم لوط نے مرسلین کا انکار کر دیا. یعنی ایک لوط کا انکار کیا تھا، ایک حضرت لوط کا انکار. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نے ایک نبی کا انکار نہیں کیا بلکہ سارے انبیاء کا انکار کر دیا، مرسلین کا انکار. اب اگر کوئی نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس پر واجب یہ ہے کہ وہ سارے انبیاء کا اقرار کرے، سارے سابق انبیاء کا پر ایمان لائے. اگر کوئی جناب موسیٰ کا انکار کرتا ہے، جناب عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی اتباع تم پہ فرض ہے. اب فرق بس کیا ہوتا ہے ہمارے نبی میں اور دیگر انبیاء اور مرسلین میں؟ اب جو قرآن کی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے. جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یعنی ہر رسول ان تمام فضائل میں شریک ہوتا ہے جس میں انبیاء شریک ہیں، اور تمام اولو العزم پیغمبر رسول ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں. لیکن کہا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے کے سارے انبیاء ایک برابر کے نہیں ہیں، لیکن تمام فضائل میں حد اشتراک رکھتے ہیں. فرق بس یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، ایک ہے منصب حقوقی، ایک ہے فضیلت شخصی. حقوقی میں سارے انبیاء برابر ہیں لیکن فضائل شخصی میں سب الگ الگ ہیں، فضائل شخصی میں الگ الگ ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں، نبی کریم کے لیے کیا ارشاد ہوا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. یہ ہمارے نبی کے لیے کہا گیا ہے، صرف اور صرف ہمارے نبی کو مخاطب کیا گیا. یا ایھا النبی کے مصداق ہمارے نبی ہے، جو نبیوں کے نبی ہے، جو رسولوں کے رسول ہے، کہ جو شیخ الانبیاء کی دعا سے پیدا ہوئے. شیخ الانبیاء جس کے لیے دعا کرے اسی کو سید الرسول کہتے ہیں، سید المرسلین کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. یا ایہا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، شاہد بنا کے بھیجا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو شاہد بنا کے نہیں بھیجا؟ جناب نوح علیہ السلام شاہد نہیں ہے؟ شاہد کا مطلب گواہ. کیا جناب نوح کو گواہ بنا کے نہیں بھیجا گیا؟ کیا خلیل کو گواہ بنا کے نہیں بھیجا گیا؟ کیا حضرت کلیم کو گواہ بنا کے نہیں بھیجا گیا؟ کیا حضرت مسیح کو گواہ بنا کے نہیں بھیجا گیا؟ یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان، کیا یہ سارے کے سارے انبیاء گواہ نہیں تھے اپنی امتوں پر؟ ان کی امتوں کے اعمال پر گواہ نہیں تھے؟ سارے کے سارے انبیاء شاہد تھے. تو پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ ہم آپ کو شاہد بنا کے بھیج رہے ہیں. یعنی کیا دیگر انبیاء کو شاہد بنا کے نہیں بھیجا گیا؟ سب کے سب شاہد ہیں، مگر بس فرق یہ ہے عزیزان گرامی، تفسیر قرآن بالقرآن کر رہا ہوں میں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. فَكَيْفَ اِذَا جَئْنَا بِكَ فَكَيْفَ اِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت قیامت کے دن کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت پر اس کے گواہ کو پیش کریں گے، یعنی ہر امت پر گواہ کے طور پر اس کا نبی پیش ہوگا. اس وقت کیا ہوگا کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے گواہ کے ساتھ آئے گی، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس وقت ہم آپ کو اے سرور کائنات، اے رحمت للعالمین، اے سرکار دو عالم، ہم اس وقت آپ کو وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم سب پر گواہ بنا کر آپ کو پیش کریں گے. آدم اپنی امت کے گواہ، نوح اپنی امت کے گواہ، خلیل اپنی امت کے گواہ، کلیم اپنی امت کے گواہ، مسیح اپنی امت کے گواہ، لیکن حضور سرور کائنات آئیں گے تو ساری امتوں پر گواہ بن کر آئیں گے. اب امت آدم کو آدم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب امت نوح کو نوح کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب خلیل کی امت کو یہ واجب نہیں ہے کہ خلیل کو تلاش کریں، ذوالکفل کو تلاش کریں، یونس کو تلاش کریں، یوسف کو تلاش کریں، بلکہ ہمارے نبی کو تلاش کر لیں کہ ہمارے نبی پہلی والی امتوں پر بھی گواہ ہیں، آنے والی اقوام پر بھی گواہ ہیں، شاہد ہے ساری کائنات پر۔ صلوات پڑھے محمد والے، اور آپ کے سامنے بھی وہ بات عرض کروں جو ابھی میں نے گزشتہ مجلس میں پیش کی کہ حضور سر، کیونکہ وہاں کا عنوان بھی حضور سرور کائنات کی فضائل ہیں، کہ کائنات میں وہ تنہا ذات ہے کہ جو نقطۂ عطف ہے سابقین کے لیے بھی، لاحقین کے لیے بھی، یعنی جب سے کاروان بشریت شروع ہوا محمد عربی وہ ذات گرامی قدر ہے کہ جہاں سلسلہ رسالت آ کے ختم ہوا ہے، گویا آپ پر آ کر سارے سلسلے ہدایت کے منقطع ہوئے، ختم ہوئے، اور آپ خاتم النبیین ہوئے، سلسلہ ہدایت آ کے آپ پر تمام ہوا، اب سلسلہ وصایت جو دوسرا پہلو ہے ہدایت کا، امامت جو دوسرا پہلو ہے ہدایت کا، وہ آپ کی ذات سے پھر دوبارہ شروع ہوتا ہے، تو گویا آپ کی ذات وہ حد فاصل ہے، وہ نقطۂ عطف ہے جو سابق کو لاحق سے جوڑتی ہے، وہ تنہا ذات ہے جو ہدایت کا نقطۂ عطف ہے، جہاں پر سلسلہ آدم سے چل کر خاتم پہ ختم ہوتا ہے، پھر خاتم اول بن جاتے ہیں، اب سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے تو پھر قیامت تک چلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، کیونکہ ہمارے نبی بے یک وقت نبی بھی ہیں، بے یک وقت رسول بھی ہے، بے یک وقت امام بھی ہے، سلسلہ نبوت کو تکمیل تک پہنچایا، سلسلہ رسالت کو تکمیل تک پہنچایا، اور امامت کے سلسلے کو امیر المومنین کے ذریعے سے تا قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غدیر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، وہ تو غار حرا میں بھی ہو چکا ہے، وہ تو ذوالعشیرہ میں بھی ہو چکا ہے، اب جو اعلان ہوا تھا وہ صرف علی کا نہیں تھا بلکہ 12 اماموں کا اعلان تھا، یہ بتانا تھا کہ قیامت تک سلسلہ جاری رہنے والا، وہ ایک امام کی بیعت نہیں تھی، اگر ایک امام کی بیعت ہوتی تو شاید سب کر لیتے، ان کی نسلوں کو بھی بیعت کرنا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے، یعنی غدیر میں پیغمبر نے صرف موجودہ لوگوں سے علی کی بیعت نہیں لی بلکہ آنے والی نسلوں سے بھی اولاد علی کی بیعت لی، کہ تم ہی کو بیعت نہیں کرنا ہے بلکہ تمہاری نسلوں کو بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ تب یہ مشکل میں پھنس گئے کہ ہمارے بیٹے پیدا ہوں گے تو حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا، ان کی نسلیں پیدا ہوں گی تو حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہوگا، ان کی نسلیں پیدا ہوں گی تو زین العابدین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہوگا، یہ سلسلہ چلتے چلتے امام عصر تک پہنچے گا، تو قیامت تک کی ساری نسلیں امامت امیر المومنین پر ایمان لے آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ حضور نے شروع کیا تھا وہ سلسلہ 50 ہجری میں ختم ہونے والا نہیں تھا، 61 ہجری میں ختم ہونے والا نہیں تھا، بلکہ یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنے والا تھا۔ تو حضور کی ذات پہ آ کے سلسلے ختم بھی ہوتے ہیں، حضور کی ذات سے سلسلے شروع بھی ہوتے ہیں، تبھی تو کہا جا سکتا ہے کہ نبی در حقیقت اللہ کی وہ واحد نشانی ہے روئے زمین پر، کہ هو الاول هو الاخر کے مصداق بھی بن جاتے ہیں اور اللہ کی اولیت اور آخریت کو بھی اپنے وجود سے ظاہر کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے، کہ حضور سرور کائنات وہ ذات والا صفات، کہ اب فرق معلوم ہوا کہ انبیاء کا کیا فرق ہے اور حضور گرامی قدر کا کیا فرق ہے، کہ سب شاہد ہیں، آپ آپ ایسے شاہد ہیں کہ جو ایسے گواہ ہیں جو سب گواہوں پر گواہ ہیں. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, ایسا شاہد بنایا ہے اللہ نے. تو یہ ہے خصوصیت محمد عربی. ایک تو جس طرح سے سارے انبیاء گواہ ہیں ویسے حضور بھی گواہ ہیں, یعنی سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے گواہ, حضور بھی اپنی امت کے گواہ, لیکن سارے انبیاء سے جدا ہو گئے وحدت شخصی, فضائل شخصی میں. وہ یہ کہ سارے انبیاء اپنی امت کے گواہ لیکن ساری امتوں کے گواہ نہیں, ہمارے نبی ساری امتوں کے گواہ بھی ہو جاتے ہیں. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا, پھر یہاں پر بھی یہی بات آئی کہ ہر نبی اپنی امت کو بشارت دینے کے لیے آیا, ہر نبی اپنی امت کو بشارت دیتا ہے. عیسیٰ کے اوپر واجب نہیں ہوا کہ وہ محمد کی امت, نبی کریم کی امت یا جناب موسیٰ کی امت کو بشارت دیں. یہ شاہد اپنی قوم کے لیے ہیں, اپنی امت کے لیے شاہد ہیں, مبشر ہیں تو اپنی امت کے لیے مبشر ہیں. ساری کائنات کے لیے عیسیٰ مبشر نہیں ہے, لیکن ہمارے نبی گرامی قدر وہ ذات والا صفات کا نام ہے جو بشارت دینے والے ہیں جنت کی. تو صرف اپنی امت کو جنت کی بشارت دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے, بلکہ پوری ساری کائنات کو بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی آدم کی امت کو بھی نبی بشارت دیں گے, نوح کی امت کو بھی نبی بشارت دیں گے, خلیل کی امت کو بھی نبی بشارت دیں گے, اور آنے والی ساری قیامت تک کی نسلوں کو نبی بشارت دیں گے. اس لیے کہ نبی وہ ہے جس کا کلمہ پڑھنا پہلی والی امتوں پر بھی ضروری تھا اور آنے والی امتوں پر بھی واجب ہوا. تو تنہا ایک ہی ذات ہے جس کا کلمہ سابقین نے بھی پڑھا, لاحقین نے بھی پڑھا. اب بتائیے کوئی نبی ایسا ہے, کوئی ذات ایسی ہے, کوئی شخصیت ایسی ہے, کوئی رسول ایسا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھنا پہلے والی امتوں پر بھی فرض رہا ہو, آنے والی امتوں پر بھی فرض رہا ہو. یعنی پوری کائنات میں جب سے تخلیق آدم, کاروان سلسلہ آدمیت شروع ہوا ہے, اختتام قیامت تک جتنے افراد آئیں گے, جتنی فرد آئیں گی, جتنی نسلیں آئیں گی, ان ساری نسلوں پر یہ واجب ہے کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھیں. نبی آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میرا کلمہ پڑھنا ہے, اور آخری رسول آنے والا ہے اس کا کلمہ پڑھنا ہے. سب نے بشارت دی کہ میرے بعد آخری رسول آنے والا ہے. عزیزان گرامی, جس طرح سے آخری امام کی بشارت نبی کریم نے بھی دی, امیر المومنین نے بھی دی, حسن مشتبہ نے بھی دی, حسین شہید کربلا نے بھی دی, سب نے اپنے اپنے دور میں آخری امام کا حوالہ دیا, اسی طرح سے جناب نوح نے بھی یہی کہا کہ آخری نبی آنے والا ہے, اور یہی پیغام جناب عیسیٰ نے بھی دیا, اور اسے قرآن مجید نے نقل کر کے بتایا کہ مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. یہ جناب عیسیٰ کی زبانی ارشاد ہوا. تو یہ صرف جناب عیسیٰ نے نہیں کہا, بلکہ سارے پیشرو انبیاء نے یہی کہا کہ یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے, مبشر, میں بشارت دیتا ہوں تمہیں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. صلوات پڑھو. تو سب مبشر ہیں, سب مبشر ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا, سب مبشر ہیں, لیکن ہمارے نبی ساری امتوں کے لیے مبشر ہیں. و نذیرا, اور ہمارے نبی کو نذیر بنایا گیا. پھر یہی وہی بات, پھر میں دہراؤں گا نہیں, کہ نذیر یعنی ہمارے نبی ڈرانے والے ہیں. تو کس کو ڈرانے والے ہیں؟ للعالمین نذیرا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے تو ساری دنیا انسانیت کے لیے نذیر بنا کے بھیجا ہے. یعنی امت آدم صرف آدم سے نہیں گھبرائے گی اور صرف ان سے نہیں ڈرے گی, بلکہ نبی پر فریضہ صرف اپنی امت کو ڈرانے کا نہیں ہے, بلکہ ساری امتوں کو وہ ڈرا سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ نذیر ہے للعالمین, جس طرح سے ہر نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہر نبی رحمت ہے، آدم رحمت ہے، نوح رحمت ہے، ابراہیم رحمت ہے، موسیٰ رحمت ہے، عیسیٰ رحمت، کوئی نبی بغیر رحمت کے مبعوث ہوا ہی نہیں، لیکن ہمارے نبی کے لیے ارشاد ہوا، اسے کہتے ہیں فضیلت شخص محمد۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ وظیفہ حقوقی میں تو سارے انبیاء برابر ہے، لیکن فضائل شخصی میں ہر نبی کا رتبہ الگ الگ ہے، اور ان تمام رتبوں میں ہمارے نبی کا رتبہ بالکل الگ ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے لیے ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم آپ کو ساری دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ شاہدن و مبشرم و نذیرا و داعین الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ سارے کے سارے انبیاء، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ سارے کے سارے انبیاء اللہ کی طرف بلانے والے تھے، کسی نے بھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی، ہر نبی نے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے نبی نے اللہ کی طرف دعوت دی ہو اور دیگر انبیاء نے نعوذ باللہ اپنی ذات کی طرف دعوت دی ہو۔ سارے انبیاء کی زبان سے ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کونو عبادن لی، کسی بھی نبی نے یہ لفظ نہیں دہرایا کہ تم سب کے سب میری عبادت کرو، یہ تو سارے انبیاء کا پیشہ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی میں دیگر انبیاء میں یہ فرق رہا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو دعوت دیا ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ کچھ انبیاء تو ایسے تھے جو صرف اپنے وطن کے لیے مبعوث ہوئے تھے، ان کی ذمہ داری جیسے انبیاء بنی اسرائیل تھے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے وہ نبی بن کے آئے تھے، ان کا وظیفہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو ہدایت کریں، ان کا یہ وظیفہ نہیں تھا کہ وہ ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کریں۔ لیکن ہمارے نبی کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کی ذمہ داری یہ صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی امت کو اللہ کی طرف دعوت دیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تمام امتوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ وداعین الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، جس طرح سے، میں آپ کو مثال دوں، بس گفتگو ختم ہو رہی ہے، کہ جس طرح سے ہر مسجد ایک مسجد بنتی ہے محلے والوں کے لیے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ایک محلے والوں کے لیے، ایک مسجد بنائی جاتی ہے تمام شہر کے لیے تو اسے جامع مسجد کہا جاتا ہے، شہر کی واحد جامع مسجد جس کا کام ہے سارے انسانوں کو جو شہر میں رہتے ہیں انہیں اپنے اندر جمع کر لینا، لیکن یہ ساری مسجدیں اپنی اپنی خصوصیات کے ساتھ محدود ہیں، لیکن بیت الحرام وہ تنہا مسجد ہے جو ساری دنیا انسانیت کے لیے بنائی گئی ہے، ہر مسجد محل کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، لیکن بیت الحرام وہ واحد مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکاً، کہ وہ تنہا پہلا گھر جو ساری دنیا انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ایک ہے کعبۃ اللہ۔ تو اسی طرح سے سارے انبیاء اپنے اپنے عوام کے لیے، اپنے اپنے قبیلے کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے، کوئی محلے کے لیے نبی ہوا، کوئی خاندان والوں کے لیے نبی ہوا، کوئی شہر کے لیے نبی ہوا، کوئی ملک کے لیے نبی ہوا، کوئی آدھے خطۂ ارض کے لیے نبی ہوا، لیکن ہمارے نبی کی بات آئی تو کہا انا ارسلنا کا کافتن للناس، ساری دنیا انسانیت کے لیے ہم بھیج رہے ہیں نبی۔ ایک چراغ گھر کو روشن کرتا ہے، ایک چراغ محلے کو روشن کرتا ہے، ایک چراغ شہر کو روشن کرتا ہے، ایک چراغ پورے ملک کو روشن کرتا ہے، ایک ایسا چراغ ہوتا ہے جو ساری دنیا انسانیت کو روشن کر دے۔ تو اب جو چراغ ساری دنیا انسانیت کو روشن کر دے اسے سراجن منیرا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ وسراجن منیرا وداعین الی اللہ باذنہ وسراجن منیرا، کہ اللہ کی طرف دعوت دینے۔ بس گفتگو کو میں نے ختم کیا، جو بات یاد رکھنے کی وہ یہی ہے کہ انبیاء اپنے سامنے جھکانے کے لیے نہیں، حائل بننے کے لیے نہیں آئے تھے، نعوذ باللہ بت بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ آیت الہی بن کر آئے تھے، اور اللہ کی طرف بلانے والے بن کر آئے تھے، اللہ کی طرف نشانی بن کر آئے تھے، اللہ کی طرف قوموں کو لے جانے کے لیے آئے تھے، وہ کاروان تشکیل دے رہے تھے تاکہ سب مل کر اللہ کی طرف جائیں۔ تو جناب ابراہیم کی زبان سے ارشاد ہوا، انی ذاہب الی ربی، خود انبیاء یہ کہتے رہے میں جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن ہمارے حبیب کے لیے ارشاد ہوا، سارے انبیاء جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اپنی قوموں کو لے جاتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن تنہا نبی وہ ہے جس کے لیے خود پروردگار عالم یہ کہتا ہے، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کو ختم کر دوں یہ کہتے ہوئے، ہر نبی کے سینے کو اللہ نے کشادہ فرمایا، اور ہر نبی یہ دعا کرتا رہا پروردگار سے، رب اشرح لی صدری، میرے قلب کو پروردگار کشادہ کر دے تاکہ لامحدود ذات کو میں مان سکوں۔ تو اب یہاں پر ارشاد ہوا ہمارے حبیب کے لیے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، صلوات پڑھے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی کا رتبہ الگ ہے، ہمارے نبی کا مقام الگ ہے۔ اب جو ہمارے نبی کی عظمتیں ہیں، وقار ہیں، اس تک کسی بھی نبی کی رسائی نہیں ہوئی، یہی نہیں بلکہ مقرب ترین ملک بھی یہی کہتا رہا، جس کے بارے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کے سینے کو دبایا اور اسے چیرا اور اس میں سے دل نکالا، اسے دھویا، اسے بند کیا، پھر قرآن نازل کیا، پاک کیا، پاکیزہ کیا۔ یہ تو سارے نبیوں کے لیے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جبرائیل سے کوئی ڈر جائے۔ انبیاء جبرائیل سے خوف کھا سکتے ہیں، لیکن مرسلین خوف نہیں کھاتے۔ جب مرسلین خوف نہیں کھاتے تو جو رسولوں کا رسول ہے وہ کیسے جبرائیل سے خوف کھا سکتا ہے؟ جبرائیل نے خود اپنی حد بیان کر کے کہا کہ لو دنوت ان ملتن لہترقت، اگر میں ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، یعنی جو محمد کی برابری نہیں کر سکتا وہ محمد سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد۔ حضور سرور کائنات کے اس سینے سے جنہوں نے سینہ مس کر دیا، فضیلتیں ان کے حوالے ہو گئیں، فضیلتوں کا مجسم بنا کے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ وہی لوگ بدبخت کہلائے جو ذات محمد سے دور ہوئے، ذات محمد سے نہیں دور ہوئے، فضیلتوں سے دور ہو گئے، اللہ کی محبت سے محروم ہو گئے، اللہ کی غضب کے وہ مستحق ہو گئے جنہوں نے ذات محمد سے دوری اختیار کی۔ فضیلتیں ملتی ہیں ان کو جو ذات محمد سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، پوری تاریخ امت نبی میں کوئی ایسی ذات بتائیے جو ایک لحظے کے لیے بھی نبی سے جدا نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہ علی جانتے ہیں عظمت محمد کیا ہے، ایک لحظے کے لیے بھی بچپن میں بھی کبھی جدا نہیں ہوئے۔ فضیلت یہی بیان کرتے، میں وہ ہوں کہ جسے نبی اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے، اپنی آغوش میں بٹھایا کرتے تھے، اپنے بستر پہ سلایا کرتے تھے، مجھے نبی نے اپنی زبان میرے دہن میں دی ہے، رحمت للعالمین سے میں وابستہ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ فضیلتیں علی کے حصے میں آئیں، یہی سلسلہ فضائل آگے بڑھتا رہا۔ تو حسن مشتبہ اور حسین شہید کربلا، یہ جانتے ہیں عظمت محمد کو، ہم نہیں جانتے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ کوئی احد بشر یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے حد بندی کر دی کہ اے علی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا ہے سوائے خدا کے، اور اگر امت میں کسی نے پہچانا ہے تو سوائے تمہارے کسی نے نہیں پہچانا۔ اور پھر فضیلت امیر المومنین کے لیے یہ بیان کر دیا کہ تم کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. صلوات پڑھے محمد. سوائے امام حسین علیہ السلام کے کون جانتا تھا اس دور میں کہ عظمت محمد کیا ہے, سنت نبی کی اہمیت کیا ہے, سیرت رسول گرامی قدر کی اہمیت کیا ہے, اس کا اندازہ کون لگا سکتا تھا؟ امام حسین نے قیام کر کے بتایا کہ سیرت نبی کی وہ فضیلت ہے جس کے لیے حسین اپنا گھر بار قربان کر سکتا ہے. سنت نبی اگر ختم ہو جائے تو پھر فضیلتوں کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر قومیں فضیلت کہاں سے پائیں گی, عزت کہاں سے پائیں گی, حرمت کہاں سے ملے گی اگر نبی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا امت کا. امام حسین وہ تھے کہ جو امت کو نبی سے جوڑتے تھے اور امت کو خدا سے قریب کرنے والی ذات کا نام حسین تھے. پوری گفتگو کا محور امام حسین کا یہی جملہ ہے, اسیر و بصیرت جدی وابی, میں اپنے نانا رسول اللہ اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں. کربلا جانے کا مقصد سیرت نبی کا حیا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سیرت نبی کس قدر اہمیت رکھتی ہے. کربلا کی فضیلت بھی اسی وجہ سے اہمیت رکھتی ہے کہ کربلا نے سنت کو بچا لیا ہے, کربلا نے سیرت نبی کو پامال ہونے سے بچایا ہے. لیکن سیرت نبی کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے حسین نے اپنے گود کے پالوں کو پامالی کی طرف لے گئے حسین اپنے گود کے پالوں کو قربان کر دیا. بھائیوں کی قربانی, بھتیجوں کی قربانی, گود کے پالوں کی قربانی, اصحاب کی قربانی, انصار. ابھی جو مہمان آیا ہے جس کو حسین پانی پلانا چاہتے ہیں, جسے حسین تواضع کرنا چاہتے ہیں, اور اسلام کا یہ پیغام ہے کہ اکرم الضیف لو کان کافرا, اگر کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ مہمان بن کے آیا ہے تو اس مہمان کی تواضع کرو, یعنی مہمان کی مہمان نوازی کرو. یہ اسلام کا سبق ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس جب حر مہمان بن کر آتا ہے, جب وہ حر مہمان بن کر آیا ہے جب جو کل اسی حر نے راستہ روکا تھا, سب سے بڑی خطا حر کی یہی تھی کہ حر نے آ کے مظلوم کربلا کا راستہ روکا تھا. اب اس خطا کی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا, لیکن چونکہ امام حسین کے لشکر میں آ رہا تھا, حسین کا مہمان بن کے آیا تھا, تو جب حر شرمندگی سے آیا تھا, حسین ابن علی نے اس کی شرمندگی کو یہ کہہ کے دور کر دیا کہ اے حر تم مہمان بن کر آئے ہو, ذرا سر کو اٹھاؤ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری تواضع کرنے کے لیے. مہمان نوازی کیا سب سے ادنا مثال یہ اسلام نے دی ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے مہمان کو دینے کے لیے تو کم سے کم اس کے سامنے پانی پیش کرو اور پانی کے ذریعے سے اس کی تواضع کرو. حسین نے کہا کہ خیمے میں پانی کا خطرہ نہیں ہے جسے میں تیرے سامنے پیش کر سکوں, لیکن حر نے کہا ہوگا آقا میں فرات چھوڑ کے سمندر پہ آیا ہوں, میں کریم ابن کریم کے پاس آیا ہوں, میں معنویت کے دریا لینے کے لیے آیا ہوں, میں نے مادیت کا سمندر چھوڑ دیا ہے اور آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے آیا ہوں, زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتا کہ شرمندگی میں اضافہ ہو سکے. ایک عذاب یہ بھی ہے عزیزو کہ انسان شرمندہ ہو جائے, لیکن عزیزو حسین نے زیادہ شرمندہ ہونے نہیں دیا, بلکہ خود امام حسین نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے اور حوصلہ بڑھا کے کہا نہیں ہو, کل تک تو شرمندہ تھا, آج آ جانے کے بعد جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ پھر وہ شرمندہ نہیں ہوتا, اس کے گناہ معاف ہو گئے. یہاں تک کہ حر نے اجازت لی, حر میدان کی طرف چلا, بڑا شجاع تھا حر, بڑا دلیر تھا حر, بخدا فارس میدان تحور تھا حر. زور بازو کا نمایاں تھا پریشانوں سے، دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، برچیاں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے، خود رومی کی جو زو تابا فلک جاتی تھی، چشم خورشید میں بجلی سی چمک جاتی تھی۔ بڑا دلیر تھا ہر، لیکن اس دلیری کے ساتھ جنگ کیا کہ آخر میں زخمی ہو کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو آواز دی، آقا میرا سلام آخر قبول کیجئے، حسین وہ ہے کہ جو صرف انصار کے لاشے پہ نہیں پہنچے، سوائے صرف اصحاب کے لاشے پہ نہیں پہنچے، بلکہ حسین غلاموں کے لاشوں پر بھی پہنچے ہیں۔ تو ہر آواز دے تو حسین کیوں نہ پہنچے۔ حسین نے، امام حسین علیہ السلام اس اہتمام کے ساتھ حر کے لاشے پر پہنچے۔ جو عزت، جو افتخار، شرمندگی تھی نہ حر کو، اس شرمندگی کو کیسا ختم کیا امام حسین نے، اس کا اندازہ لگائیے۔ سارے شہیدوں کا سر حسین نے زانوں پہ رکھنے کی کوشش کی، حر کا سر بھی امام حسین نے زانوں پہ رکھا، لیکن روایت کسی بھی شہید کے لیے یہ نہیں کہتی کہ حسین ابن علی نے اپنا سفید رومال نکال کر حر کی پیشانی پر باندھ دیا، کسی اور کی پیشانی پہ نہیں باندھا، بلکہ رومال زہرا کو امام حسین علیہ السلام نے حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ کہا یہ جنت کی علامت ہے، تمہارے جنتی ہونے کی نشانی ہے، اے حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، اے حر جا جا میں کوثر لیے ہوئے علی تیرا انتظار۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم۔ پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، پروردگارہ قبل اول کا تحفظ فرما، مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم کی عمر میں طولانی فرما، امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر سید منور علی صاحب، سید احتشام علی صاحب۔